فما لکم فی المنافقین فئتین، پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو، حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی ہو جاؤ تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں، یعنی منافقین خود بھی ایمان نہیں لائے تو تمہارے ایمان سے بھی انہیں دلچسپی نہیں، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ہجرت سے باز رہیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اسی طرح وہ منافق بھی مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہیں، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے، اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے، لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی راہ نہیں رکھی، ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے، ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں وہ ملیں انہیں پکڑو اور مارو، ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے، وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے بھول ہو جائے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں، لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا، پھر جو غلام نہ پائے تو وہ پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ کیوں؟ اس لیے کہ اس گناہ کا کوئی ازالہ ہی نہیں، کسی کی جان ایک دفعہ چلی جائے تو واپس کبھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اسی لیے ایسے شخص کی سزا بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی میں یہ ہمت ہو کہ وہ اپنے اور جنت کے مابین مسلمان آدمی کے خون کی ایک لپ بھی حائل نہ ہونے دے جسے وہ مرغی ذبح کرنے کی طرح یعنی بے قیمت سمجھ کر بہا دے تو ایسا کرے، کیونکہ جب بھی وہ جنت کے کسی دروازے پر جائے گا تو اس خون کو اپنے اور جنت کے مابین بطور آڑ پائے گا، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ اس سے ناراض ہے اور اس کی لعنت ہے، اور اس نے یعنی اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اب ایک انسان اگر کسی اور کو قتل کرتا ہے تو اس کے لیے بھی تکلیف ہے مگر وہ بہت تھوڑی ہے، لیکن قاتل نے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں ڈال لیا۔ عام طور پر دوسرے کی جان لینا بہت آسان لگتا ہے لیکن یہ اتنا آسان نہیں، کسی کی دنیا خراب کر کے کسی کی دنیا لے کر اپنی ہمیشہ کی زندگی برباد کرنا بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے جس نے کسی ایک کی زندگی بچائی اس کا اجر اتنا بڑا بتایا گیا کہ اس نے گویا سارے انسانوں کی زندگی بچا لی، اور اگر کوئی ایک مومن کو بلا وجہ قتل کر دیتا ہے تو یہ اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے زوال سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کے نزدیک آسان ہے، کم درجے کی چیز ہے، ایک مومن کی جان چلی جائے یہ اللہ کے نزدیک اس سے کہیں بڑا نقصان کا کام ہے۔ اس لیے انسان کو کسی کی بھی جان لینے کی سوچنے سے پہلے بھی ہزار بار سوچنا چاہیے کہ وہ سوچ کیا رہا ہے. ایسی سوچوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ انسان کی سوچیں بالآخر اس کے عمل میں ڈھل جاتی ہیں. ہنسی مذاق میں بھی نہیں کہنا چاہیے کہ I'll kill you. نہیں, کیونکہ انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے وہ بعض اوقات ویسا ہی ہونے بھی لگتا ہے اس سے, تو یہ کوئی مذاق کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو بھی فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں. تو انسان زبان سے بولے تو بھی سمجھ کر, اور ایسا کوئی قدم اٹھانے لگے تو بھی سوچ کر. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف سلام سے پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں. اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے مال غنیمت ہیں, یعنی کہیں مال کے شوق میں کسی کی جان نہ لینا, آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے اس سے مبتلا رہ چکے ہو. پھر اللہ نے تم پر احسان کیا, یعنی اسلام کی نعمت دی, لہذا تحقیق سے کام لو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں, اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں, دونوں کی حیثیت یکساں نہیں. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے, اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمایا ہے, مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے, ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں, اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم یہ کس حال میں مبتلا تھے, کیوں نافرمانی کر رہے تھے اللہ کی؟ انہوں نے جواب دیا, ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. لیکن ان کا یہ عذر قابل قبول نہ ہوگا, کیونکہ انسان جس زمین پر اللہ کی اطاعت نہ کر سکے اس زمین کو چھوڑ دینا چاہیے, کیونکہ دنیا میں تو انسان بھیجا ہی اللہ کی عبادت کے لیے گیا, اور اگر اس نے اپنا یہ مقصد پورا نہ کیا مرنے سے پہلے تو خسارہ ہی خسارہ ہے. تو فرشتے ان کو اس وقت کہیں گے, قالوا الم تکن ارض اللہ واسعا, کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا, کہ تم اس میں ہجرت کرتے. اور بہترین ہجرت کیا ہے؟ کہ انسان گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جائے, جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو ناگوار گزرے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاں, جو مرد, عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے, بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کی بڑی گنجائش پائے گا. انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی دنیا ہے, اگر یہاں مسائل ہیں تو ہر جگہ مسائل ہیں, اور وہ ان مسائل سے نکلنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتا, ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتا. فرمایا نہیں, جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ اس کے لیے دوسری زمین میں بہت وسعتیں پیدا کر دے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے میں ہی اسے موت آ جائے, اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا. اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مذائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار کر لو, یعنی قصر نماز پڑھ لو, اور قصر نماز میں صرف فجر کی سنتیں بھی ہوتی ہیں اور باقی فرض آدھے ہو جاتے ہیں سوائے مغرب کے, یعنی ظہر, عصر اور عشاء کے فرض دو دو رہ جائیں گے, سنتیں نہیں پڑھی جائیں گی, اور مغرب کے فرض تین ہی باقی رہیں گے, مغرب کی سنتیں نہیں ہیں پھر, کیونکہ اگر فرض آدھے ہو گئے تو سنتیں لازم نہیں. ہاں, اگر سواری پر یا ویسے جب چاہے انسان جتنے بھی نوافل پڑھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بہت نوافل کا اہتمام کرتے تھے, خصوصاً جب کہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے, کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے, یعنی اس حال میں بھی نماز پڑھنی ہوگی, اسلحہ اٹھا کر نماز پڑھی جائے گی, پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے, اور پھر جماعت کا بھی اہتمام. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ پڑھے, اور وہ بھی چکن نہ رہے, یعنی نماز بھی پڑھو اور اپنے دشمن سے چوکنے بھی رہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے، یعنی مخصوص حالات میں نماز کا مخصوص طریقہ ہے، لیکن نماز چھوڑنے کا یہ بھی عذر نہیں کہ جنگ کی حالت میں ہو، کیونکہ کفار اس طاق میں ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان کی طرف سے ذرا غافل ہو تو وہ اکبارگی تم پر ٹوٹ پڑے. البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی مذاقہ نہیں، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یعنی کام بھی کرو اور اس کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز میدان جنگ میں معاف نہیں، وہ بستر پر آرام سے لیٹے ہوئے کیسے معاف ہو سکتی کہ بغیر کسی عذر اور وجہ کے انسان نماز چھوڑ دے، اور خصوصاً جمعہ کی نماز، کیونکہ جو شخص تین جمعہ برابر چھوڑتا ہے وہ منافقین میں لکھ لیا جاتا ہے. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے، پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، یعنی اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، یعنی پھر قصر نہیں. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، یعنی نماز کی ادائیگی میں وقت کی پابندی بہت ضروری ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا. وقت گزر جائے اور قضا کر کے بلا وجہ انسان پڑھے تو وہ قبول نہیں ہوتی. پھر اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں، یعنی تمہیں جو تکلیف ہوگی ایک کانٹا بھی چبھے گا تو اجر ملے گا لیکن ان کے لیے کوئی اجر نہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت نہ کرو. اصل میں جو شخص کسی کی خیانت کرتا ہے وہ دراصل پہلے اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے، خود کو دھوکا دے رہا ہوتا ہے. اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر خدا سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پہ ڈال دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. بہت بڑا جرم ہے کہ انسان غلطی کر کے دوسرے پہ ڈال دے، یہ کبیرہ گناہ ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. یعنی کتاب کا مل جانا، حکمت کا دیا جانا فضل عظیم ہے. لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی، لوگوں کی سرگوشیوں میں اکثر بیشتر کوئی بھلائی کی بات نہیں ہوتی. یعنی جو چپکے چپکے دوسروں کے کانوں میں باتیں کرتے ہیں اس میں عموماً کوئی اچھی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ اچھی بات تو انسان سب کے سامنے کرنے میں زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، یعنی چھپا کے صدقہ کرنا چاہے، یا کسی نیک کام کے لیے لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے، یعنی نصیحت کرے، تو یہ البتہ بھلی بات ہے، پھر کان میں بھی یا چپکے سے کی جا سکتی ہے، ورنہ عمومی طور پر کانا پھوسی کرنا اور کانوں میں وسپر کرنا اور لوگوں کو ایک سسپنس میں ڈالنا یہ بد اخلاقی کی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا، یعنی چھپ کے صدقہ کرے گا یا چھپ کے نصیحت کرے گا، اسے ہم بہت بڑا اجر عطا کریں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، درحالے کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ہاں بس شرک کی بخشش نہیں کہ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی اور کو اس کے برابر قرار دیا جائے، اس کے سوا اور سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. یہ بھی اللہ کے ڈسکریشن پہ ہے، بندوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں، یعنی خالق کائنات کو چھوڑ کر مخلوق کے آگے سر جھکاتے ہیں، ان سے فریادیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں سب شریکوں سے بہترین شریک ہوں، پس جس نے کسی کو میرے عمل میں شریک کیا تو وہ عمل اسی شریک کے لیے ہے. اے لوگو، اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالص عمل ہی کو قبول کرتا ہے. اور یہ مت کہو کہ یہ چیز اللہ کے لیے ہے اور یہ رحم کے لیے، یعنی رشتہ و قرابت کے لیے، اللہ کا اس میں کچھ نہیں. اور نہ یہ کہو یہ چیز اللہ کے لیے اور تمہارے لیے ہے، پس وہ تمہارے ہی لیے ہوگی، اللہ کے لیے اس میں کچھ نہیں. یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی حال میں شریک نہ کرو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. اور وہ اس سرکش شیطان کی عبادت کرتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں. کون ہے شیطان؟ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. اور اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، یعنی انہیں جہنم میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، ان کی محنت، کوشش، مال، اولاد میں اپنا حصہ لگاؤں گا، میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے جیسے دور جاہلیت میں ہوتا تھا بتوں کے نام پہ انہیں چھوڑنے کے لیے، اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے، یعنی فطرت میں تبدیلی کرنے کی کوشش کریں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کی بجائے اپنا ولی اور سرپرست بنایا، وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے. یہ ہے شیطان کے پینیٹریٹ کرنے کا طریقہ، انسان کو بہکانے کا، کہ آرزوؤں کے جال میں پھانستا ہے. مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت نہ پائیں گے. رہے وہ لوگ جو ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. انجام کار، یعنی آخرت کا نتیجہ، نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے کہ انسان جو چاہے اس کے مطابق اس کا رزلٹ نکلے، اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں، بشرطے کہ وہ مومن ہو، ایمان شرط ہے، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کے لیے ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ ہونے پائے گی. ولا یظلمون نقیرا، اور ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیے جائیں گے. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقے زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا، اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا. کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے حق تم ادا نہیں کرتے، جو سورت کے شروع میں آئے تھے، اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا پھر لالچ کی وجہ سے کہ ان کا مال ہتھیا لیں گے ان سے خود نکاح کرنا چاہتے ہو حالانکہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اور وہ احکام جو ان بچوں کے متعلق ہیں جو بےچارے کوئی زور نہیں رکھتے کیونکہ یتیم ہیں، کمزور ہیں، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہ رہ جائے گی، یعنی ان کے ماں باپ نہیں ہیں جو تمہیں صلہ دیں، لیکن اللہ دیکھنے والا ہے، وہ جزا دینے والا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، یہاں ایک اور بہت بڑے معاشرتی مسئلے کا حل بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا خطرہ ہو، یعنی اس کی توجہ کسی اور عورت کی طرف ہو گئی ہے اور وہ پہلی بیوی کی طرف توجہ نہیں کر رہا، تو کوئی مذائقہ نہیں اگر میاں بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں، یعنی صورت میں عورت طلاق ہی نہ مانگے، الگ ہی نہ ہونا چاہے بلکہ کمپرومائز کر لے، صلح بہرحال بہتر ہے، اس سے عورت کو کم از کم ایک پروٹیکشن ملی رہتی ہے، اس کے نان نفقے کا انتظام رہتا ہے، نفس تنگ دلی کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، یعنی انسان گھبرا اٹھتا ہے ایسی سچویشن سے اور چاہتا ہے کہ اس سے بالکل نکل جائے، لیکن نکل کر جو مزید آگے مشکلات ہوتی ہیں وہ بعض اوقات پہلی مشکل سے بھی زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو یقین رکھو کہ اللہ تمہارے اس طرز عمل سے بے خبر نہ ہوگا، بیویوں کے درمیان پورا پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں، تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، اور یہ مرد کا ایک بہت بڑا امتحان ہے، دیکھنے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک نئی بیوی لا رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ قیامت کے دن ایسا شخص اس کا آدھا دھڑ گر جائے گا جس کی دو بیویاں ہوئیں اور اس نے دونوں میں انصاف نہیں کیا۔ لہذا ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو لٹکتا چھوڑ دو، کہ نہ وہ بیوی ہے اور نہ ہی وہ آزاد ہے، اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ چشم پوشی کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر زوجین ایک دوسرے سے الگ ہی ہو جائیں، نہیں رہ سکتے، حالات تنگ ہو گئے ہیں، اللہ کی حدود کی پابندی نہیں ہو پا رہی، حفاظت نہیں ہو سکتی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ کا دامن بہت کشادہ اور وہ دانا و بینا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، یعنی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ تو اس لیے انسان یہ نہ سوچے کہ صرف شوہر ہی اس کی ساری ضروریات کا یا رزق کا ذمہ دار ہے، اگر وہ عورت سمجھتی ہے کہ اس شوہر کے گھر میں رہ کر وہ اللہ کی حدود کی خلاف ورزی کر رہی ہے یا وہ حق نہیں دے پا رہی، تو صورت میں اللہ تعالی کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی یہی ہدایت کی تھی، اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو، لیکن اگر تم نہیں مانتے تو نہ مانو، آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے اور وہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا مستحق، ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور کارسازی کے لیے بس وہی کافی ہے۔ اس لیے انسان کو ایسے تمام مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے اسباب پر نظر رکھنی چاہیے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، یعنی اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ ریپلیس کر دے گا، کسی اور قوم کو اٹھائے گا، کسی اور سے اپنا کام لے گا، اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص محض ثواب دنیا کا طالب ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی ہے، اللہ کے پاس زیادہ ہے، تم صرف چھوٹے یا کم چیز پہ کیوں راضی ہو رہے ہو، صرف دنیا کیوں چاہتے ہو، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یعنی جو شخص آخرت کا خریدار ہوتا ہے، جس کی توجہ آخرت پر ہوتی، ایسا نہیں کہ دنیا میں اس کو نہیں ملتا، لیکن جو شخص صرف دنیا کی طرف ہی جھک جاتا ہے وہ آخرت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو، اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہارے گواہی کی زد خود تمہاری اپنی ذات پر یا والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو۔ یعنی بار بار اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. بعض اوقات انسان کسی کو دیکھتا ہے وہ اگر اس کے خلاف بات کی تو اس کا یہ بینیفٹ ختم ہو جائے گا یا دوسرے کو نقصان پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ زیادہ خیر خواہ ہے، تم بات سچی کرو، گواہی درست دو، اور خواہ وہ تمہارے اپنے نقصان میں ہو یا والدین کے یا رشتہ داروں کے یا کسی غریب فقیر کے، اس کی پرواہ نہ کرو. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے، معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، پوچھ وہاں ہوگی. اس لیے بات سچی کرو، کھری کرو. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے آؤ. یعنی انسان کہے میں تو ایمان لا چکا ہوں، لیکن یہاں پر کیا فرمایا، ایمان والو ایمان لاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے، سینے میں، جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے. تو انسان کو ایمان کی تجدید کی ضرورت رہتی ہے. تو یہاں پر فرمایا کہ اے لوگوں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، تم ایمان لاؤ، یعنی ایسے کام کرو کہ جس سے تمہارا ایمان اور بڑھے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے، جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت سے کفر کیا، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا اور نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. یعنی انسان کو اپنے دین کو کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے. دین پر استقامت بہت بڑی خوبی ہے انسان کی. اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں دنیاوی فائدوں کی خاطر؟ حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف کفر بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی آیات، احکامات کا، اللہ کے دین کا، وہاں مت بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر ایسا کرتے ہو تم تو تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے. خواہ تم مذاق نہیں بھی کر رہے لیکن بیٹھ کے سن ہی رہے ہو، تمہارا اس مجلس میں بیٹھنا ہی تمہارے لیے نقصان دہ ہے. کیونکہ انسان جس مجلس میں بیٹھتا ہے اس کا اثر تو چڑھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گین پانی سے بھری ہوئی کڑھائی ہو اور انسان اس میں کپڑا ڈالے اور کہے اس پہ رنگ نہیں چڑھے گا؟ کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے، تھوڑا یا زیادہ. تو کتنا بھی انسان کا ایمان پختہ ہو لیکن پھر بھی ایسی مجلس سے ایمان میں کمزوری آتی ہے تو اس کی حفاظت ضروری ہے. اس لیے فرمایا کہ وہاں بیٹھو ہی مت، ساتھ ہی نہ دو، ہاں میں ہاں نہ ملاؤ، سن کے بھی نہ دو، پورا بائیکاٹ. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا، یعنی مکہ والوں کا، تو ان سے کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پہ قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. چونکہ یہ دونوں طرف کے فائدے سمیٹنا چاہتے ہیں اس لیے ان کا یہ طرز عمل ہے. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے معاملے کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ہی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے، سستی کرتے ہوئے. عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ سوائے منافق کے نماز سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہتا، جس کا نفاق ظاہر ہو یا وہ بیمار ہو. اگر بیمار ہوتا تو بھی دو آدمیوں کے سہارے چلتا ہوا نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کی خاطر نہیں ادا کرتے اور خدا کو کم ہی یاد کرتے. نہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی دھیان سارا دنیا کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی یاد نہیں ہوتی. حالانکہ نماز کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا اور اللہ ہی کو یاد نہیں کرتا تو وہ کیا کر رہا ہے؟ اس کا یہ عمل کیا معنی رکھتا ہے؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ہؤلاء ولا الہ الا ہؤلاء، کفر اور ایمان کے درمیان ڈاماڈول ہیں، نہ پورے اس طرف ہیں اور نہ پورے اس طرف جسے اللہ نے بھٹکا دیا، اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. یعنی ایسے لوگ کسی کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، کسی کے بھی وفادار نہیں ہیں، وہ سیلفش ہیں، وہ صرف اپنے فائدے کے لیے ہر طرف جا رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یقین جانو کیا کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، کیونکہ یہ دھوکہ بازی بدترین صفت ہے اور اس کے لیے بدترین انجام ہے، اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. نہیں، اس نیچے والے گڑھے سے نکالنے کے لیے کوئی ان کی طرف نہیں جائے گا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز آئی. آپ نے فرمایا کہ آج سے 70 سال پہلے یہ پتھر جہنم میں لڑکایا گیا تھا، آج تہ تک پہنچا ہے. سوچیے کہ وہ سب سے نیچے والا حصہ ہوگا کتنا دور اور کتنا اندھیرا اور کتنا اندر، کہ اس سے باہر نکلنے کی اگر کوئی سوچے بھی تو سوچنا بھی مشکل ہے کہ نکل ہی نہیں سکیں گے. یہ بدترین انجام، بدترین اخلاق اور بدترین طرز عمل کی وجہ سے. حالانکہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمارٹ سمجھتا ہے، بڑا ہوشیار سمجھتا ہے کہ وہ ہر ایک کو بے وقوف بنا سکتا ہے اور ہر ایک سے فائدے اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر چیز لکھی جا رہی ہے. اللہ تعالی جانتا ہے کہ انسان کس حال میں، کس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے. اس لیے سچائی اور وعدے کی پابندی اور کھرا ہونا اور امانتوں کی حفاظت اور بہترین اخلاق اور دین کی بہترین سمجھ، یہ ہے ایمان کی علامتیں، اور اس کے برعکس منافقت کی علامتیں ہیں. اس لیے انسان ہمیشہ اپنی امپروومنٹ کی کوشش کرتا رہے. ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم پھر پھسلتے ہیں، لیکن لازم ہے کہ انسان ہر روز اپنی پچھلی برائیوں کو اور اپنی غلطیوں کو اور خامیوں کو اپنے سے مائنس کرتا رہے. یہ ایک مسلسل سٹرگل ہے مرتے دم تک. اس لیے علاج بھی بتا دیا گیا، الا الذین تابوا، مگر وہ جو توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، وہ اصلحوا اور اصلاح کر لیں، واعتصموا باللہ اور اللہ کو مضبوط پکڑ لیں، یعنی اللہ تعالی پر توکل کریں، بھروسہ کریں، ان پر سچا ایمان لائیں، ان کی بات مانیں، وہ اخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں، یعنی اخلاص کے ساتھ بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھاوے کے اللہ کے لیے ہر کام کریں. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا. مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا. اللہ کو آخر کیا پڑی کہ تمہیں خامخواہ سزا دے اگر تم شکر گزار بندے بنتے ہو اور ایمان کی روش پہ چلتے رہو؟ تو اللہ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سچا ایمان نصیب کرے اور ہمارے اخلاق اور اعمال کو خالص اپنے لیے مخصوص کر لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس پارے کی، کوئی خاص بات جو آپ نے سنی، سمجھی، محسوس کی اور یاد رکھنی چاہیے ہم سب کو، آپ شیئر کر سکتے ہیں.
آج مجھے اس پارے میں اس بات نے بہت ٹچ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو ایمان لے آؤ. ہم لوگ اپنے اس بات کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، شیطان ہمارا دشمن ہے، ہمیں یہ کام کرنے ہیں، یہ کام نہیں کرنے ہیں، لیکن کانشیس مائنڈ سے اس بات کا یقین نہیں کرتے. اس کے لیے ہمیں کانشیس رہنے کی بھی ضرورت ہے اور کانشیس ایفرٹ کی بھی ضرورت ہے. تو اگر ہم لوگ یہ چیز اپنی زندگیوں میں لے آئیں، لائف کو ہم لوگ امتحان سمجھیں، تو پھر اس میں کچھ بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے انشاءاللہ.
تازہ مجھے تو جو یہ بات بہت زیادہ اہم لگی اس بات کے، جنگ کی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے. جنگ کی حالت میں جبکہ اسلحہ اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ سب، اور ہم لوگ کتنی آسانی سے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں چلو پھر بھی اس پہ بہت زیادہ عمل کرتے ہیں. آج یوتھ کو یہ بتانے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ وہ کتنے خسارے میں اور بلا وجہ میں نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تو اس چھوٹی چھوٹی عذر کے اوپر اتنا آسان سمجھا ہوا ہے نماز کو کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دیں گے. اس لیے آج کی نسل کو یہ بہت سختی سے بتانے کی ضرورت ہے کہ نماز تو کسی حال میں معاف نہیں.
یہ جو انہوں نے بات کی نماز کی تو ایک چیز اور بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ بعض وقت نماز تو پڑھنی ہوتی ہے, ارادہ بھی ہوتا ہے, لیکن کہہ دیتے ہیں کہ اب کوئی بات نہیں قضا پڑھ لیں گے, شاپنگ پہ گئے ہیں, کچھ بھی. لیکن آج کتنے واضح اس میں آیت ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مشروط ہے, اس کے بعد نماز جو ہے وہ تو پھر پکڑ میں آ جائے گا کہ کیوں چھوڑی.
باقی چیزوں کو ہم اس کے مطابق اکارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور نماز بہرحال پرائیورٹی رہے گی.
اور دوسری چیز, ایک پورے جز میں مجھے جو لگ رہا تھا, کتنی زیادہ معاشرتی زندگی اور آئلی زندگی اور گھریلو زندگی پہ سٹریس ہے, اور کتنا زیادہ اس چیز پر ہے کہ گریجولی سلحوں کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر معاملہ کرو, کوئی زور زبردستی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں تک بتایا گیا کہ جو آپ کے ساتھ وقتی ساتھی ہیں, جن ان کی اتنی اہمیت قرآن میں بتائی جا رہی ہے, تو جن کے ساتھ لائف پارٹنرز ہیں, لائف ٹائم رہنا, ان کی کتنی اہمیت.
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی مومن کا کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کرے. تو آج کل کے جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں رہی کسی کے نظر میں, وہ اتنا معمولی بن گیا ہے کہ جیسے ہم رستے میں جاتے ٹیشو استعمال کرتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. تو مجھے لگ رہا تھا کہ انسان کی جو
مچھر کو مارا جاتا ہے
بالکل ایسے ہی, کوئی قیمت نہیں ہے انسان کی. تو میں سمجھتی ہوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن سے بہت دور ہیں, اگر ان کو اس کی سزا کا پتہ چل جائے تو شاید وہ یہ نہ کریں. تو اس قرآن کو عام کرنے کی اور ہر گھر تک پہنچانے کی بہت ضرورت ہے. ایز اے مسلم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے کیا حقوق ہیں, حقوق العباد کیا ہیں, اور ایک انسان کو قتل کرنے کی سزا کیا ہے.
آج جو ففتھ پارا سے جو ایک بات مجھے بہت اچھی لگی وہ یہ کہ مرد کو قوام بنایا گیا ہے. تو اس بات پر نارملی خواتین جو ہیں ان کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمیں شاید کچھ کم کر دیا گیا ہے یا ہمیں رائٹس کم دے دیے گئے ہیں. بیسیکلی مجھے ایسا لگا کہ ہوتا یہ ہے کہ ہم رائٹس بہت سارے چاہ رہے ہوتے ہیں مگر اس کے ساتھ جو ریسپانسبلٹیز ہمارے پر آتی ہیں ہم انہیں اگنور کر جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارا علم ان کے علم سے بہت کم ہے. تو جو ریسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمیں ان میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے وہ تسلیم کرنا چاہیے.
آج جو ففتھ پارا کے اندر زیادہ تر چیز دیکھنے میں آئی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ عدل کے اوپر بات کی ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ عدل کیا جائے, جیسے خواتین ہیں, یتیم ہیں یا غلام ہیں, مقتول ہیں, تو زیادہ تر ان کے حقوق نہیں دیے جاتے ہیں. کیونکہ ایک انسانی نفسیات ہے کہ جو اس کے زیر دست لوگ ہوتے ہیں نا کمزور, ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے انسان. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ احساس دلایا ہے کہ میں ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بات کی ہے کہ میں جاننے والا ہوں, علم والا ہوں, باخبر ہوں. جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو پھر ہم اپنے جو معاملات ان کو درست کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے اوپر بھی ہے ایک جاننے والا اور وہ ہم سے حساب لے گا. اسی لیے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ جو جہاں کہیں بھی ہو تو موت آئے گی, پھر موت کے بعد حساب ہوگا, اگر تم نہیں مانو گے تو دوسرے لوگ آ جائیں گے, تو ان کے ساتھ ہی معاملات کیے جائیں.
ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا.